أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين بزرگان محترم اس سے قبل گفتگو عام طور پر جو ہے صلہ رحمی کے سلسلے میں ہوتی رہی کہ صلہ رحمی جو ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا رشتے کو برقرار رکھنا یہ صلہ رحمی کہتا ہے اور جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہے ان حقوق کو ادا نہ کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا برا سلوک کرنا یہ قطع رحمی کہلاتا ہے اور جو ہے رشتہ داروں میں تین رشتہ داری بھی آپ کو بتا بہت اچھی طرح سمجھائی تھی کہ ایک جو ہے باپ کے ساتھ جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ ددھیال کہلاتی ہے ماں کی طرف جو رشتہ داری ہے وہ ننیال کہلاتی ہے اور ایک رضاعت کی وجہ سے بھی رشتہ داری ہوتی ہے وہ رضائی رشتہ داری ہے اور تینوں کے متعلق بہت سارے فوائد بھی اور قطع رحمی کے اندر جو نقصانات تھے وہ تفصیل سے بیان کیے جا چکے تھے اور اس وقت میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ صلہ رحمی سے پہلے بیان جو ہے وہ والدین کے حقوق کا ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ اصل رشتہ داری کا تعلق جو ہے والدین ہی کی وجہ سے ہے اور اصل تعلق جو ہے ماں باپ سے ہے پھر ان کے ساتھ جو ان کے رشتہ دار ہیں، باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے بھائی ہیں اور اسی طرح اور ان کی اولاد ہے یا ان کے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے، اسی طرح ماں کے ساتھ بھی اصل تعلق ماں ہے، اور ماں کی وجہ سے جو ہے ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ماں باپ ہیں، ان کے اصول اور فروع ہیں، ان کے ماں باپ، ان کی اولاد یا ان کے بھائی بہن، ان سے انہی کے واسطے سے ہوتی ہے۔ تو اصل جو ہے حق جو ہے وہ تو والدین کا ہے اور اس کو مقدم بیان کرنا چاہیے، لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ عام طور پر والدین کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی اہمیت ہے یا لوگ اس سے واقف ہیں، اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر بیان کریں گے۔ چنانچہ آج کلام پاک کی یہی آیت شریفہ میں نے آپ کے میں پڑھی ہے، جس کے اندر خاص طور سے والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور کلام پاک میں ایک نہیں بہت ساری جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ کلام پاک کے اندر کئی جگہ جو ہے مبل والدین احسانہ کا لفظ ہے، جیسے یہاں بھی ہے بقدار ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ مبل والدین احسانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، یعنی تمہارے اوپر یہ لازم ہے، بہت ضروری ہے کہ تم اسی طرح کرو۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی اللہ تعبدوا، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم سب کا خالق اور مالک جو ہے اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں وجود بھی بخشا ہے اور ہمارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے سارا عالم پیدا کر رکھا ہے، تو سب سے بڑا احسان تو اسی کا ہے، اور وہ چونکہ وہ سبب حقیقی ہے اس لیے سب سے پہلا حق تو اس کا ہے کہ عبادت اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ عبادت نہ کسی کو شریک کیا جائے نہ کسی اور کی عبادت ہو، عبادت ہو تو صرف اللہ کی ہو۔ اور اس کے بعد چونکہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ظاہری سبب جو ہے اس کا وہ ماں باپ ہے، اور کلام پاک نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی تخلیق کے سارے ادوار اور سارے اطوار کو ذکر کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح وجود میں آئی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پسلی سے اللہ تعالیٰ نے مائی حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اس لیے کلام پاک کے اندر جو ہے کہیں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، اور کہیں ہے من تین، ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، کلمہ کن سے پیدا کیا، اپنی قدرت کو دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے مایہ حبا کو گویا پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ انسان کو جو ہے اس طرح انسان کا سلسلہ چلتا ہی رہا، اور انسان جو ہے اب دنیا کے اندر پھیل گئے، کتنے پھیل گئے کہ جس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جو ہے ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی حوا کو پیدا کیا، اور اس سے یہ نسلیں جاری فرمائی۔ ہم جو ہے بندر سے نہیں بنے ہیں، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا تھے مولانا منظور الحق صاحب، بڑے اچھے عالم تھے، ان کی زبانی بہت مرتبہ ہم نے یہ سنا تھا کہ بھائی جو اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہے ان کو مبارک، ہم تو بندر کی اولاد نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بندر اگر ترقی کرتے کرتے جو انسان بن گیا تو آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آج بھی کچھ بندروں میں سے انسان بننے چاہیے۔ تو آج تک تو کسی نے کوئی بتایا نہیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ اب بندر سے ہوا۔ ہاں البتہ انسان سے انسان تو ہر وقت ہر سیکنڈ میں ہر پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ظاہری سبب جو ہے انسان کا چونکہ والدین ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ اسی لیے کلام پاک کی آیتوں کو سوچئے، بڑے عجیب عجیب نقطے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ وبالوالدین احسانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے اصل میں احسنو وبالوالدین احسانہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے احسنوں کو حذف ہی کر دیا، یعنی وہ تو تمہارے ذہن میں ہے ہی۔ جیسے اس کی مثال دوں، آپ کھانے بیٹھے ہوں اور آپ کا کوئی دوست آ جائے، آپ نے کہا تشریف لائیے، آئیے، تو کہاں تشریف لائیے؟ یعنی بیٹھنے کے لیے نہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے میں دسترخوان پر ہوں، آپ ہی دسترخوان پر، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آئیے کھانا کھائیے یا کھانے بیٹھ جائیے، بس آپ اتنا ہی کہیں گے آئیے تشریف لائیے، تو کھانا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو آپ کے ذہن میں بھی ہے، ان کے ذہن میں بھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانہ، بلکہ عربی قاعدے کے اعتبار سے احسانہ پہلے ہونا چاہیے، جار مجرور بعد میں ہوتا ہے، عبارت یوں ہونی چاہیے تھی احسنوا احسانا بالوالدین، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا وبالوالدین احسانہ۔ تو والدین کو مقدم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احسان کے سب سے زیادہ مستحق اگر ہے مخلوق کے اندر تو وہ والدین ہیں. یوں تو اور بعض علماء نے اور بھی باتیں کی ہے کہ احسانن جو ہے نکرہ لائے ہیں, الاحسان نہیں بلکہ احسانن, تو یہ تنوین جو ہے تعظیم کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا احسان کرنا چاہیے. سب سے زیادہ احسان اگر کرنا چاہیے اور اس کے مستحق ہے تو والدین ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے, وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے انسان کسی کے ساتھ بھی کوئی سلوک کرتا ہے الا ماشاءاللہ تو اخلاص والے بھی ہوتے ہیں, اللہ والے بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اور جو ہے یا اس نے اگر آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ احسان کرتے ہیں, آدمی نہیں تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو کہ بہرحال جب بھی کوئی آدمی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو چاہے بری نیت نہ ہو اچھی نیت تو ہوتی ہی ہے, لیکن والدین کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک فطرت اور طبیعت رکھی ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے طبعی طور پر محبت ہوتی ہے, اور اس محبت ہی کی وجہ سے جو ہے والدین نہ معلوم کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں. ہاں, اور کلام پاک کے اندر خاص طور سے والدہ کا ذکر جو ہے کئی کئی جگہ پر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے 26ویں پارے میں بھی, یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی. وصیت کا مطلب ہے کہ بہت تاکیدی حکم ہے. عام طور پر وصیت ہماری زبان کے اندر بولا جاتا ہے, بھائی فلاں کے باپ نے یہ وصیت کی. وصیت کا مطلب کیا, یعنی جاتے جاتے خاص بات یہ کہہ گئے تھے. تو بات کی اہمیت کو ذکر کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا, ہم نے انسان کو یہ ہو گیا بہت تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے, والدین کے ساتھ احسان کرے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی امی کا خاص طور سے ذکر فرمایا کہ ماں جو ہے ایسی ہے کہ وہ اپنے حمل کو جو ہے اور بچے کو اپنے پیٹ میں تقریباً عام طور پر جو ہے 9-9 مہینے تک اٹھا کے پھرتی ہے. اس میں معلوم نہیں کیا کیا تکلیف ہوتی ہے. جو حضرات صاحب اولاد ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ایسی صورت میں وہ عورت کے اوپر کیا گزرتی ہے, اور ہر ایک ہاں چھوٹے بچے ہوں گے ان کو تو نہیں پتا ہے, لیکن جتنے بھی بڑے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ بیچاری کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بچہ جننے کے بعد جو ہے عام طور پر جو ہے اس کو دودھ پلاتی ہے, تو اپنے جگر کے خون سے جو ہے جو دودھ تیار ہوتا ہے وہ اس کو 2 سال تک پلاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے شریعت کے حکم کے مطابق دودھ چھڑاتی ہے. جب دودھ چھڑاتی ہے اس وقت بھی بچے سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے, اور ماں کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. بچے کو دودھ پلانا اس کے لیے آسان ہے, لیکن جب دودھ چھڑاتی ہے تو معلوم نہیں کتنا وہ ضد کرتا ہے, روتا ہے, معلوم نہیں کیا کچھ کرتا ہے. تو یہ ظاہری تکلیفیں اس کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدہ کا ذکر کیا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ شریعت نے جو ہے والد کے احترام کے اندر کمی پیدا کی ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اصل میں کیا ہے دونوں کے میں فرق ہے, والد میں اور والدہ میں. والدہ کے ساتھ طبعی طور پر محبت بھی ہوتی ہے, پیار اور ممتا زیادہ ہوتی ہے. ماں کا کوئی رعب اور شان نہیں ہوتی ہے بخلاف باپ کے. دوسری بات یہ کہ باپ جو ہے وہ جسمانی طور پر اتنی اس کی خدمت نہیں کرتا جتنی روحانی اور معنوی اعتبار سے اس کی ترقی کی سوچتا ہے. وہی باپ جو ہے جہاں بچہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہوا اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کو میں دینی تعلیم دوں. دیندار ہے تو پہلے دین ہی کی فکر کرے گا, اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم دنیا کی تعلیم بھی دوں. اور جن کو اللہ میں نے سمجھ دی ہے وہ دونوں پر محنت کرتے ہیں کہ اولاً پہلے دینی تعلیم پر محنت کی جائے, بچے کو دین سکھایا جائے, اس کے عقائد درست کیا جائے, اور جب دین صحیح معنی میں سمجھ لے اور دین پر عمل کرتا ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم بھی دے. پھر دنیاوی تعلیم میں جتنا بھی آگے بڑھے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جو ہے ایک ہی طرف رکھا ہے کہ دین تو سکھایا نہیں ہے اور اس کو دنیاوی تعلیم ہی دے رکھی ہے, تو پھر وہی بچہ جو ہے بڑے ہونے کے بعد جو ہے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا. اس کے نزدیک ماں باپ اور غیر جو ہے برابر ہو جاتے ہیں. لیکن جس کے دل کے اندر جو ہے پہلے دینی تعلیم دی ہو اس کے دلوں کے اندر ماں باپ کی بڑی عظمت ہوتی ہے. وہ بچہ ماں باپ سے گفتگو کرتے وقت جو ہے پہلے سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات تو نہ کہہ دوں جس کی وجہ سے میری ماں ناراض نہ ہو جائے, میرا باپ ناراض نہ ہو جائے. لیکن اس کے برعکس جو ہے دینی تعلیم نہیں دی ہے, اس کے دل کے اندر جو ہے دینی ذہن اور دینی مزاج نہیں بنا ہے, تو پھر وہ ماں باپ کے ساتھ ویسی ہی بات کرے گا جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے برابر کے ساتھ جو بات کرتا ہے اسی انداز میں ان کے ساتھ بھی بات کرے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو ہم اگر اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں تو انشاءاللہ یہ اولاد جو ہے وہ پھر کہنا نہیں پڑے گا, وہ خود ہی کرے گی. اسی لیے میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس میں 4 باتوں کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور 2 باتوں سے خاص طور سے روکا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور ظاہری بات ہے ماں باپ عام طور پر اولاد کی اولاد سے خدمت لینا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہمیشہ ان کی خدمت ہی کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ عاجز آ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا والدین احسانہ. آگے اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا انتقال جلدی ہو جاتا ہے، بڑھاپے تک نہیں پہنچتے ہیں، رات دن ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر اتفاق سے ان کی عمر بڑی ہو گئی، چاہے دونوں کی بڑی ہو جائے یا کسی ایک کی بڑی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اور پھر اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں جس کے اندر ان کو ضرورت پیش آتی ہے بہت سی چیزوں کی، مدد کی. تو ظاہر بات ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تو بالکل گوشت کا لوٹا ہوتا ہے، ماں ہی سارے کچھ کرتی ہے، اور دو سال تک تو کھلاتی پلاتی بھی، دودھ بھی پلاتی ہے، اپنا ہاتھ سے کھلاتی ہے، بلکہ منہ سے چبا کر بھی کھلاتی ہے. اس کے بعد وہ کچھ چلنا پھرنا سیکھتا ہے تو اپنی ضرورت، معمولی ضرورت پوری کرتا ہے. باقی اس سے پہلے پاکی، صفائی، یہ ساری چیزیں جو ہے ماں ہی کرتی ہے. اس کے بعد تھوڑی سمجھ ہوتی ہے جب اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے. اب اگر اتفاق سے ماں باپ ضعیف ہو جائیں، ماں باپ کمزور ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے آدمی؟ اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں ان اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. یہ اگر ماں باپ بوڑھے اور کمزور ہو جائیں تو ایسی صورت میں جو ہے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرو. مفسرین نے لکھا ہے اف کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کلمہ جس کلمے کی وجہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار ہو، یعنی کہ میں آپ سے ناراض ہوں. جیسے بہت سی مرتبہ کسی کام کا حکم دے دیا، بیٹا یہ کام کر لے، کیونکہ میں نہیں کرتا یوں، تو ایک تو یہی ہوں صاف کہہ دے میں نہیں کرتا، تو یہ تو بہت ہی غلط، اور ایک یہ کہ منہ سے تو کچھ نہیں بولا لیکن اوں کہہ دیا. تو یہ مفسری نے لکھا ہے اگر اف کے بجائے اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرما دے، لیکن چونکہ عربی کے اندر لفظ اف ایسا ہی ہے جیسے ہماری زبان میں کبھی کر دیتے ہیں، تو اگر اتنا بھی کرو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ولا تقل لہما اف، کہ ان کو اف تک مت کہو. اور حقیقت یہی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے عام طور پر ہم دیکھا ہے ماں باپ جو ہے اپنے اولاد سے خدمت لینا ہی نہیں چاہتے بلکہ وہ آخر تک ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو اگر اتفاق سے ماں باپ ایسے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر آپ جو ہے ان کے ساتھ بہت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بات کرو تو کیسے کرو، قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی بات کرو جو بڑی شریفانہ ہو، بڑی باعزت ہو، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا طریقہ ہو. یہ نہیں کہ جیسے دوستوں کے ساتھ بولتے ہیں یا کسی چھوٹے کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ بولتے ہیں اس انداز میں ان کے ساتھ بات کرو، نہیں، ایسا بالکل نہیں، بہت ادب کے ساتھ بات کرو. چنانچہ دنیا کے اندر تو ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کہیں ملازم ہے تو سیٹ صاحب کو تو وہاں سر کہیں گے، یوں اسی طرح کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس اور کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو تو بڑے ادب سے بلاتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو ہے یہ طریقہ نہیں اختیار کرتے، تو بہت بری بات ہے. ماں باپ کے ساتھ تو نہایت ہی معزز طریقے سے بتانا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ کیسے ہیں، نیک ہے کہ نیک نہیں ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ. ہاں البتہ آپ ماں باپ کو اچھی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میرے ماں باپ تو اچھے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، میں تو بڑا نمازی ہوں، حاجی ہوں، میں تو عمرہ کرتا ہوں، آپ کی یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، یاد رہے آپ کو. اب ہاں آپ اپنے ماں باپ کو اچھی بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت پیار محبت سے کہہ سکتے ہیں، ایسے انداز سے نہیں جس انداز کی وجہ سے جو ہے ان کی بے عزتی ہوتی ہو، یا اس انداز سے نہیں جس انداز کوئی بڑا چھوٹے کو کہتا ہو. جیسے باپ اگر بیٹے کو کہے چل یہ کام کر لے تو کہہ سکتا ہے چل مسجد تو چل گئے، یہ کوئی حرج نہیں، لیکن ماں باپ کو ان جملوں کے ساتھ یاد نہیں کریا جائے گا کہ چلو مسجد اٹھو، میں یہ جملے اچھے نہیں ہوں گے. میں نے آج سے پہلے بھی کہا اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے بیٹا یوں کہے ابا جی میں بھی کار لے کے جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں بس، تو اب اگر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے بہت اچھا، سبحان اللہ. اور اس کی وجہ بتاتا ہوں، سب سے بڑی وجہ ہے اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ کون، جیسے میں نے ابھی بتایا، سب سے بڑی عبادت اللہ کی توحید، سب سے بڑی خدا کو مانو، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور خدا کے سوا انکار کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. یہ ایک گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں مر گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، شرک کے ساتھ مر گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ہاں کفر شرک سے پہلے توبہ کر لے، چاہے مرنے سے چاہے ایک منٹ پہلے بھی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا کفر جو ختم ہو جائے گا, وہ مومن ہے. تو کفر اور شرک کے ایسے اڑا بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آدر کو جو نصیحت کی تھی, وہاں کلام پاک کے جو الفاظ ہیں کسی اور کے نہیں ہیں, تاریخ کے نہیں, حدیث کے بھی نہیں, قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں 16ویں پارے میں سورہ مریم میں, اس میں کئی مرتبہ اپنے ابا سے بات کر رہے ہیں, اس میں کہ یا ابتے, عربی لفظ ہے, ابن کے معنی باپ, عام طور پر ابھی بولا جاتا ہے یا ابھی بولا جاتا ہے, لیکن بہت پیار اور محبت میں ادب کے ساتھ جب بولنا ہوتا ہے تو یا ابتے بولتے ہیں. جیسے بچے کو جو ہے یا بنیا کہا جاتا ہے, ویسے یا بنی بھی کہہ سکتے ہیں اے میرے بیٹے, لیکن بہت پیار ہو تو یا بنیا کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح باپ کو بلانے کے لیے یا ابھی بولتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ احترام کرنا ہو یا ابتے بولتے ہیں. تو کلام پاک میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں قول نقل کیا ہے وہاں تقریباً 4 مرتبہ جو ہے یا ابتے کا لفظ ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا کو نصیحت کر رہے ہیں, کفر اور شرک کو چھوڑ کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اتنے ادب کے ساتھ بلا رہے ہیں یا ابتے. اب آپ اسے انداز لگائیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے ابو الانبیاء ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں سے ایک نہیں کئی 100 انبیاء پیدا فرمائے ہیں, تو ان کی تو اتنی بڑی شان ہے. تو اتنی بڑی شان والا نبی اپنے باپ سے جب بات کرتا ہے تو یا ابتے کہتا ہے, تو ہم تم کون کون ہوتے ہو؟ تو ہم اگر برے نام سے اپنے ماں باپ کو بلائیں گے یا بری طرح بلائیں گے تو ہماری آخرت خراب نہیں ہوئی تو کیا ہوگی؟ آخرت نہیں بلکہ دنیا بھی خراب ہوگی. جیسے اس سے پہلے میں آپ کو عام طور پر سنا چکا ہوں کہ صلہ رحمی کے 10 فوائد تھے, آخر میں نے ذکر کیے تھے. اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ رزق کے میں برکت ہوتی ہے, لیکن اور اسی طرح ظلم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عام طور پر بتاتے ہیں, اسی طرح جو ماں باپ کو ستاتا ہے اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہیں پکڑ ختم ہو گئی, نہیں, جلدی اللہ تعالیٰ دوسروں کی عبرت کے لیے پکڑ کرتے ہیں. آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ عذاب ہے ہی. اور اس سلسلے میں ایک نہیں بہت ساری احادیث میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ موقع ہوگا. تو ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ حضور میرے والدین میں سے جو ہے کس کا زیادہ حق ہے, یعنی میں اگر حسن سلوک کروں اچھا سلوک کروں تو میں سب سے زیادہ اس کا حقدار کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امک تیری ماں. اس کے بعد پھر پوچھا کہ من, کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ امک تیری ماں. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سوال کیا, آپ نے یہی جواب دیا کہ تیری ماں زیادہ حقدار ہے. چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابوک, کہ تیرا اباب. اسی طرح کی ایک روایت ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ اوصانی کہ آپ مجھے وصیت کیجیے, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہے, اللہ سے بڑے, اللہ کے بڑے لاڈلے تھے, اللہ سے بڑی باتیں کرنے والے تھے, تو اس لیے سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے تم حسن سلوک کرو. دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا, تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا, چوتھی مرتبہ کیا ابو کا کہ تیرے باپ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ والدین کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ تیرے باپ کی رضا, تیرے باپ کی خوشنودی جو ہے اللہ کی خوشنودی ہے, اور تیرے باپ کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر تو ایسے کام کرتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے, ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے ایسی, اور وہ خوش ہے تیری وجہ سے, تو اللہ بھی تیری وجہ سے خوش ہے. اور اگر تو کتنے بھی اچھے کام کرتا ہو لیکن تیرے ماں باپ ناراض ہیں, ایسی صورت میں اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو ہے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی, فکر رکھنے کی ضرورت ہے, اور خاص کر کے اخیر عمر کے اندر جو ہے کہ وہ جب کمزور ہو جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ان کی کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی بھول بھی جاتا ہے. آپ ابھی تھوڑی دیر کوئی بات ہوئی پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کیا ہے, تو آپ کہیں ابھی تو میں نے بتایا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ ایسا ہو جاتا ہے حافظہ. اور آج کل تو بات بار سننے میں آتا ہے کیا مڈنش ہیں, ڈیمنشن کی بیماری عام ہو گئی. ہمیں تو یاد ہے ہمارے بچپن میں کہ ہم نے ایسے ایسے بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے ایسے ہاتھ ہلتا تھا, لیکن ان کی عقل برابر سلامت رہتی تھی. بہت بوڑھے جھریاں پڑ جاتی تھی لیکن ان بوڑھوں کو برابر یاد رہتا تھا یہ کون ہے وہ کون ہے. لیکن آج کل جو ہے یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ بڑا آدمی جو ہے بالکل بچے کی طرح ہو جاتا ہے, بلکہ بچے سے گیا گزرا ہو جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ اگر ہو وہ ایسی حرکت کرے تو کوئی بات نہیں, لیکن بڑا آدمی ہو پھر بیچارہ وہ ایسی حرکت کرے تو وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کا دماغ اور اس کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسی حرکت کرتا ہے. تو کیا بات ہے؟ بہرحالی بیماریاں ہیں. تو بہرحال جو ہے بڑھاپے کے اندر ماں باپ جو ہے وہ خدمت کے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں, بہت محتاج ہوتے ہیں. اس وقت کے اندر جو ہے آدمی کو چاہیے کہ نہایت پیار محبت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کرے. بہرحال اگر اللہ نے موقع دیا, اسی سلسلے میں والدین کے حقوق کے سلسلے میں آئندہ بھی گفتگو کریں گے. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان اولاد کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں, اور جن کے اولاد جن کے ماں باپ جو ہے میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرماویں, اللہ تعالیٰ جنت ان کے اعلی مقام نصیب فرماویں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور شریعت کے سارے احکام کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماویں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بأحدانيته إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى جميع النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد انكشف لأرباب القلوب بسيط الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة فالناس كلهم حلقى إلا العالمون والعالمون كلهم حلقى إلا العاملون والعاملون كلهم حلقى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء وعمل إسيان سواء والإخلاص من غير صدق فتحقيق حباء وقد قال الله تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقد قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخلص دينك يكفيك العمل القليل ونادى رجل يا رسول الله ما الإيمان قال الإخلاص وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكم ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهو يلحن ببعض رقيقه فالتفت إليه فقال لعانين والصديقين كلا ورب الكعبة فعاتق أبو بكر يومئذ بعد رقيقين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حيان عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من حان سلطان الله في الأرض هانه الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دعا کے لیے درخواست ہے پرنس سسٹر والے مرحوم حاشم ملا صاحب کے گھر والے زیادہ بیمار ہیں اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائے تمام کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائب نصیب فرمائے اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا فرمائے تمام کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس کے ان کو بہترین مقام نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جو تندرستی عطا فرمائی تندرستی کی صدر سے قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر خاتمہ ایمان کا منصیب اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وعلى محمد بارك وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم اكفنا وارحمنا، اللهم اكفنا وارحمنا، اللهم اكفنا وارحمنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم رب ارحمها كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.